أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
بار دیگر باواز بلند صلوات.
جو در سیدا سے ملتا ہے جو در سیدا سے ملتا
مولا غازی عباس کی شان میں منقبۃ اشعار پیش کر رہا ہوں بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا تیغ نہیں عباس کے ہاتھوں میں لیکن تیغ نہیں عباس کے ہاتھوں میں لیکن آدھا نے کیوں سامنے آنا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا اور اس کا خط جنت کے پتے پر آتا ہے اس کا خط جنت کے پتے پر آتا ہے جنت کا علاقہ چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، بغض علی کی بیماری میں حافظ نے، بغض علی کی بیماری میں حافظ نے قرآن رٹتے رٹتے نکتہ چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، اور جس نے قلم کاغذ نہ دیا پیغمبر کو، جس نے قلم کاغذ نہ دیا پیغمبر کو، اس کی نسل نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، اور اس کے ہاتھوں میں نہ رہی خوشبوئے وفا، اس کے ہاتھوں میں نہ رہی خوشبوئے وفا، جس نے علم کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، جنت کا دروازہ اس کو مل نہ سکا، جنت کا دروازہ اس کو مل نہ سکا، جس نے حیدر کا دروازہ چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا،
بہت بڑے بڑے بھگوان
وعلى آله الطيبين الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات الله براہ راست گفتگو شروع کرنے کی خاطر میں آپ کے سامنے ان سوالات کو پڑھ رہا ہوں جو میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور ان میں پہلا سوال نماز جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے لہذا جو افراد نماز جماعت پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ سوال بڑا اہم بن جائے گا اگر با جماعت نماز ہو رہی ہو تو کیا ضروری ہے کہ رکوع ہی میں شامل ہوا جائے کیونکہ ایک عالم دین نے یہ فرمایا کہ اگر با جماعت نماز چل رہی ہو اور امام جماعت رکوع میں جا چکا ہو تو آپ دور ہی سے رکوع کریں اور اس کے بعد آگے آ کر نماز میں شامل ہو جائیں کیا یہ صحیح ہے غالباً آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا رکوع میں دور ہی سے جماعت میں شامل ہوا جا سکتا ہے یا نہیں اگر آپ کا سوال یہ ہے تو اس کا جواب الگ ہوگا اور اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا رکوع ہی میں نماز جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ کہ جی نہیں نماز جماعت میں شروع سے شامل ہوا جا سکتا ہے اور شروع سے شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تکبیرۃ الاحرام سے تو شامل ہو ہی سکتے ہیں جیسے ہی امام جماعت نے تکبیرۃ الاحرام کہی فوراً آپ تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں یہ تو ایک عام سا طریقہ ہے مگر تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ حمد میں اگر شامل ہونا چاہیں تو اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں بعد والے سورہ یعنی قل ہو اللہ یا انا انزلنا والے سورہ میں شامل ہونا چاہیں تو اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں ہاں وہ بھی اگر ہاتھ سے نکل جائے اور رکوع میں شامل ہونا پڑے تو رکوع میں بھی شامل ہو سکتے ہیں البتہ تیسری رکعت کے حوالے سے ایک بات اہم ہے کہ اگر تیسری رکعت میں اگر آپ شامل ہو رہے ہیں یعنی پیش امام کی تیسری رکعت ہے اور ہماری پہلی رکعت ہے اور قیام کی حالت میں اگر ہم جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو چونکہ پیش امام تسبیحات اربعہ پڑھیں گے اور پہلی رکعت والے کو تسبیحات اربعہ نہیں بلکہ سورہ حمد پڑھنا پڑتی ہے تو اب ذمہ داری ہو جائے گی اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو رہا ہے اور قیام میں شامل ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہو جائے گی کہ وہ تکبیر کہنے کے بعد سورہ حمد کی تلاوت کرے اگر اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ سورہ حمد کی تلاوت کر سکتا ہے تو فوراً وہ تکبیر کہہ کے سورہ حمد کی تلاوت شروع کر دے اور امام کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت اس طرح سے پڑھے کہ امام جب رکوع میں جائے تو یہ بھی رکوع میں چلا جائے اگر اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ کم از کم سورہ حمد کی تلاوت کر سکتا ہو بعد والے سورے کی تلاوت کر سکتا ہو تو اور بھی اچھا ہے لیکن اگر بعد والے سورے کی تلاوت نہ کر سکتا ہو تو کم از کم سورہ حمد کی تلاوت کر سکتا ہو تو وہ تیسری رکعت میں پیش امام کے ساتھ اس طرح سے شریک ہو جائے لیکن اگر اس کے پاس تیسری رکعت میں یعنی پیش امام کی تیسری رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت کا موقع بھی نہ ہو اگر وہ تکبیر کہہ کے شروع کرے گا تو عین ممکن ہے کہ پیش امام رکوع میں چلا جائے یہاں تک کہ پیش امام رکوع کر کے رکوع سے سر بھی اٹھا لے اور ابھی ہم مثلا سورہ حمد ہی کی تلاوت میں مصروف ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس طرح سے جماعت میں شامل ہونا آپ کے لیے ممکن نہ ہو اس لیے بہتر طریقہ یہ بتایا جاتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں شامل ہونے کے لیے کہ پھر آپ اتنا انتظار کر لیجئے کہ پیش امام رکوع میں چلا جائے جب پیش امام رکوع میں چلا جائے تو آپ رکوع میں پیش امام کے ساتھ شامل ہو جائیے یہ فقط اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر سورہ حم کی تلاوت جلدی جلدی انسان نہ کر سکتا ہو تو پھر رکو میں پیش امام کے ساتھ شامل ہو جائے تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں. لیکن اگر آپ سورہ حم کی تلاوت کر سکتے ہیں, یعنی آپ نے دیکھا کہ ابھی پیش نماز اپنی تیسری رکعت شروع کر رہا ہے اور آپ سورہ حم شروع کریں گے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, تو کوئی حرج نہیں, فوراً جا کے تکبیر کہیے اور سورہ حم شروع کر دیجیے اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیے. اگر آپ کی مراد یہ تھی کہ رکوع ہی میں شامل ہونا ضروری ہے تو اس کا جواب آ گیا کہ جی نہیں, رکوع میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے, آپ قیام کے عالم میں بھی پیش امام کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ہم اگر دوڑ کر بھی جماعت میں شامل ہونا چاہیں, یعنی اتنے فاصلے پر ہے جماعت, اتنے فاصلے پر ہو رہی ہے کہ ہم وضو کر کے آئے اور جلدی جلدی آگے بڑھ کے جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس کے باوجود جب ہم صف تک پہنچیں گے, آخری صف تک پہنچیں گے, اس وقت تک پیش امام رکوع سے سر اٹھا لے گا, تو جو طریقہ آپ کو کسی عالم دین نے بتایا ہے وہ بالکل صحیح بتایا ہے کہ آپ شروع سے جیسے مسجد میں داخل ہوئے, جیسے ہی نمازگاہ میں داخل ہوئے, فوراً ہی آپ تکبیر کہہ کے رکوع میں شامل ہو جائیے. اگرچہ ابھی بیچ میں 8-10 صفحے بالکل خالی ہوں گی, یعنی درمیان میں کوئی نہیں ہوگا, آپ گویا نماز جماعت سے 10 صف پیچھے ہیں اور بالکل اکیلے کھڑے ہیں, اس کے باوجود اگر آپ تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور پھر رکوع کی اعلی حالت میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے ٹھیک اس صف میں پہنچ جائیے جو نماز جماعت کی آخری صف ہو, اگر اس طرح سے بھی آپ نماز جماعت حاصل کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے بڑا عجیب معلوم ہوئے کہ یہ نماز جماعت ہو رہی ہے یا ایتھلیٹ کی کوئی دوڑ ہو رہی ہے یا اس طرح کی ریسنگ ہو رہی ہے, بظاہر ایسا معلوم ہوگا. اور ایسا اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ جب معاشرہ مسائل سے واقف نہ ہو تو جو اسلام کی بالکل بنیادی باتیں ہیں وہ بھی عجیب معلوم ہونے لگتی ہے. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے, وہ اس وقت ہوتا ہے جب اسلام کی بالکل بنیادی باتوں سے بھی انسان آگاہ نہ ہو. تو جو طریقہ آپ کو عالم دین نے بتایا وہ بالکل صحیح طریقہ ہے کہ آپ جیسے ہی نماز ہال میں داخل ہوں فوراً تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائیے اور آہستہ آہستہ چلتے 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 وہ نماز جماعت کی آخری صف میں پہنچ جائیے, گویا آپ کی نماز جماعت بھی ہو جائے گی اور تھوڑی سی ورزش بھی ہو جائے گی, دونوں اعتبار سے بہرحال آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ترانہ شہادت جو کہ میوزک کے ساتھ ہوتا ہے اسے سننا جائز ہے؟ مختصراً ہی صحیح مگر جواب ضرور دیجئے. آپ کا سوال ہم نے پڑھ دیا مگر جو جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا نہ جانے جواب آپ کو پسند آئے کہ پسند نہ آئے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار جو اسلام کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اس مسئلے میں تعین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ مولانا نے جواب دیا یا ہمیں ڈوج دے کے نکل گئے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جواب تو دے دیا گیا ہوتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا جواب کیا ہے, اور اس کی وجہ بھی ہے اس لیے کہ اسلام کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں میتھمیٹکس کی طرح جواب نہیں ہوتا ہے کہ 2+2=4, میتھمیٹکس کی طرح جواب نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر معاشرہ اس کو صحیح سمجھے تو صحیح, اگر معاشرہ اس کو غلط سمجھے تو غلط, اس طرح کا جواب ہوتا ہے. تو اب معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ صحیح سمجھنے والے ہوتے ہیں کچھ غلط سمجھنے والے ہوتے ہیں, اس لیے انسان خود طے نہیں کر پاتا کہ اس کا کیا جواب بنا, صحیح والا جواب بنا یا غلط والا جواب بنا. بس یہ جو آپ نے ترانے کے حوالے سے سوال کیا وہ بھی اسی طرح سے, اگر یہ غنا نہیں ہے, مجتہدین جسے غنا کہتے ہیں, اگر یہ غنا میں شامل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے سننے میں کوئی قباحت نہیں ہے, چاہے اس میں میوزک ہے اس کے باوجود اس کے سننے میں کوئی قباحت نہیں ہے, یہ سننا بالکل جائز ہے بشرطے کہ یہ غنا نہ ہو, اسے غنا نہ کہا جائے. غنا کا مطلب کیا ہے؟ آواز کا ایسا اتارو چڑھاؤ, ایسا آواز کا اتارو چڑھاؤ کہ جو عام طور پر فاسق و فاجر محفلوں میں ہوتا ہے, میوزک کنسرٹ یا اس قسم کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں جو آواز کا اتار چڑھاؤ اور وہاں جو میوزک بجایا جاتا ہے اسے غنا کہا جاتا ہے. اگر یہ ایسا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں, یہ ترانہ سننا جائز ہے, یہاں تک کہ اس میں میوزک بھی ہے تب بھی اس کا سننا جائز ہے, اس لیے کہ سارا کا سارا میوزک حرام نہیں ہے, بہت سارا میوزک ہے مگر جائز ہے، فقط وہ میوزک حرام ہے کہ جو غنا ہے. لہذا اس کا دوسرا جواب یہ بنے گا کہ اگر یہ شہادت والا ترانہ غنا ہے تو پھر اس کا سننا جائز نہیں ہے. تو اب پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آیا جواب یا نہیں آیا، اس کا تعین آپ کو خود کرنا ہے کہ یہ غنا ہے یا غنا نہیں ہے. اگر غنا ہوا تو حرام ہوگا، ورنہ اس کا سننا بالکل جائز ہے. جو سوالات مجھ سے پوچھے گئے اس سے ہٹ کر، ہو سکتا ہے کہ کچھ دوست احباب عزیز ایسے آج یہاں تشریف لائے ہوں جو پہلی مرتبہ یہاں آئے ہیں اور ان کو شاید یہاں کا طریقہ معلوم نہ ہو کہ یہاں گفتگو کے پہلے حصے میں مسائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور دوسرے حصے میں وہ تفسیر و تاریخ و اخلاق کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. اور اس میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا سوال آ جائے تو پہلے سوال بیان کر دیا جائے، اس کے بعد اپنی جانب سے اگر مسائل بیان کرنا ممکن ہو تو مسائل بھی بیان کیے جائیں. لہذا میں اپنی جانب سے کوشش کرتا ہوں کہ ایک مسئلہ مکمل کروں، اگر گنجائش ہوئی تو ہو سکتا ہے دوسرا بھی شروع کر سکوں، ورنہ ممکن ہے کہ ایک ہی مسئلہ بیان کر کے آج گفتگو ختم ہو جائے گی. ذرا ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد والے. کل میں نے گزارش کی تھی کہ میں شیئر مارکیٹ کے کچھ مسئلے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سال بھی یہ مسئلہ بہت اٹھا تھا کہ کیا بینکوں کے شیئر خریدنا جائز ہے کہ جائز نہیں. اب آج کل تو بینکوں کے شیئر مارکیٹ میں فلوٹ نہیں ہو رہے ہیں، یعنی حکومت وہ شیئرز بیچ نہیں رہی ہے، ورنہ شیئرز کی اپلیکیشن بھرنے کا مسئلہ بھی آتا ہے اور وہ بڑی شدت سے آتا ہے. اس لیے کہ اس میں عام طور پر جو لوگوں سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم ڈبل پروفٹ ہوتا ہے، اگر 10,000 کے شیئر بھرے تو 20,000 مل جائیں گے، آرام سے مل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس وقت بڑی بھگدڑ مچی ہوتی ہے اور بہت دھکا پہلی قسم کا معاملہ ہوتا ہے، جسے دیکھو مسئلہ پوچھنے چلا آ رہا ہے، جسے دیکھو فون کر رہا ہے، جسے دیکھو ای میل کر رہا ہے، اس وقت بڑی ہیکٹک ہوتی ہے. آج کل تو چونکہ بینکوں کے شیئرز کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، اس لیے وہ والا مسئلہ اتنا شدت کے ساتھ پیش نہیں آ رہا. مگر اس کے باوجود چونکہ آیت اللہ سیستانی کا شیئرز کا ایک الگ مسئلہ ہے جو شاید پچھلے حوالے سے تبدیل ہو گیا ہے، تو اس کا سمجھ لینا زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق آج کی سٹاک مارکیٹ سے بھی ہے. آج کی سٹاک مارکیٹ میں بھی اگر بینک کے شیئر کی لین دین کرنا چاہیں تو جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یعنی ابھی حکومت نے کوئی اپلیکیشن فلوٹ نہیں کی ہے کہ ہم مثلا بینک کے شیئر بیچ رہے ہیں اور عوام مثلا وہ اپلیکیشن بھریں، نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی. ابھی تو سٹاک مارکیٹ میں جا کر کسی بھی بینک کے شیئر خریدنا کہ بھائی یہ والی بینک اس کی کارکردگی بہت اچھی جا رہی ہے تو اس کے شیئر خریدیں، تو کیا بینک کے شیئر خریدنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اور بینک کے شیئر میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ کافر کا بینک ہے یا مسلمان کا بینک ہے، اس لیے کہ منافع لینے میں تفریق ہے. منافع لینے میں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کون سے بینک سے منافع لے رہے ہیں، مگر بینک کے شیئر خریدنے میں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے وہ کافر کا بینک ہو یا مسلمان کا بینک ہو. اسی طرح سے وہ حکومتی بینک ہو یا پرائیویٹ افراد کا بینک ہو، کوئی تفریق نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی نے یہ کہا ہے کہ بینک کے شیئرز ایک کنڈیشن کے تحت خریدنا جائز ہے، سٹاک مارکیٹ سے خریدنا جائز ہے. یعنی سٹاک مارکیٹ میں ہم اسے خرید رہے ہیں اور سٹاک مارکیٹ ہی میں بیچ رہے ہیں، جیسے آئی سی آئی اور دوسرے کمپنیز کے شیئرز خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اسی طرح سے بینک کے شیئر خریدنا اور اسی کے شیئر بیچ دینا، آیت اللہ سیستانی کے یہاں ایک کنڈیشن کے تحت ان شیئرز کا خریدنا بھی جائز ہے، ان کا بیچنا بھی جائز ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر ہم شیئرز خرید لیں تو اور شیئرز خریدنے کے بعد وہ شیئرز ہم رکھیں، اب رکھنے کا مطلب چاہے ایک دن رکھیں یا ایک سال رکھیں فرق نہیں پڑتا، اسے شیئرز خریدنے کے بعد وہ شیئرز اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو آغائی سیستانی فرماتے ہیں کہ جس بینک کے آپ نے شیئرز خریدے ہیں، گورنمنٹ بینک کے شیئر خریدے ہیں تو گورنمنٹ کا ادارہ، پرائیویٹ پارٹی کے شیئر خریدیں تو پرائیویٹ پارٹی، اگر کافر بینک کے شیئر آپ نے خریدے تو کافر بینک، جس بینک کے آپ نے شیئر خریدے ہیں ان کے عہدیداران کو یہ انفارمیشن دینا پڑے گی، ان کو اطلاع دینا پڑے گی. اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض کو ہنسی آ جائے جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، یہ جملہ سننے کے بعد آپ کو ہنسی آ جائے، مگر بہرحال فقہی مسئلہ اپنے مقام پر ہوتا ہے. اگر آپ اس کی لاجک سننا چاہیں گے تو ایک گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی، وہ لاجک میں بیان نہیں کر رہا، فقط وہ جملہ سن لیجئے کہ آپ کو کون سی کنڈیشن والا جملہ کہنا ہے. جس بینک کے آپ نے شیئر خریدے اس بینک کے اعلی عہدیداران کو آپ کو اطلاع کرنی ہوگی کہ آپ کے سود کے کاروبار سے میں راضی نہیں ہوں. وہ چاہے وہ وی پی ہو یا وی آئی پی ہو یا جو بھی ہو، اعلی عہدیداران کو کسی طرح سے اطلاع کرنی ہے کہ آپ کے سود کے کاروبار سے میں راضی نہیں ہوں. اچھا، سود کے کاروبار سے راضی نہیں ہوں، اس میں اطلاع کرنے کے پہلے طریقے دیکھ لیجئے. آپ فون کے ذریعے سے اطلاع کر سکتے ہیں، آپ لیٹر لکھ کر اطلاع کر سکتے ہیں، آپ ای میل بھیج کے اطلاع کر سکتے ہیں، آپ فیکس بھیج کے اطلاع کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح سے ان کو اطلاع کر دیجئے کہ آپ کے سود کے کاروبار سے میں راضی نہیں ہوں. اچھا، فرض کیجئے کہ آپ نے اس طرح سے اطلاع کر دی، بینک پہ کیا فرق پڑا؟ بینک والے کہیں گے بھائی ہم کیا تم سے پوچھ کے بینک چلا رہے ہیں؟ تم سے پوچھا ہم نے، تم ڈائریکٹر ہو، ہم تم سے پوچھ کے بینک چلا رہے ہیں کہ سود لیں، سود کا کام کریں یا نہ کریں. اب اس کے پیچھے جو لاجک ہے اس کو چھوڑ دیجئے، انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے. جناب ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس کے لیے چڑیا اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے جا رہی تھی، اور جب اس سے سوال کیا گیا کہ اس پانی کے قطرے سے کیا بنے گا، ارے بھائی تم کیا کر سکتی ہو پانی کے قطرے سے، تو اس کا جواب کیا تھا؟ بس وہی جواب ذہن میں رکھیے. اس کا جواب یہ تھا کہ بھائی پانی کے قطرے سے چاہے کچھ بھی نہ بنے، مگر اگر پروردگار مجھ سے سوال کرے کہ تم نے اپنا کیا پارٹ پلے کیا، تم نے کون سی اپنی ذمہ داری پوری کی، تو کم از کم میں کہنے کے قابل ہو جاؤں گی کہ جتنی مجھ میں سکت تھی اتنی میں نے کوشش کی، اتنا پانی ڈالنے کی کوشش کی اور آگ بجھانے کی کوشش کی. لہذا جو ہماری ذمہ داری ہے وہ فقط اتنی ہے کہ بینک کے اعلی عہدیداران کو یہ انفارم کر دینا ہے کہ آپ کے سود کے کاروبار سے میں راضی نہیں. پھر یقیناً وہ آپ کی بات تو سننے والے ہی نہیں، لہذا وہ جو چاہیں کرتے رہیں، آپ کی ذمہ داری وہاں ختم ہو جائے گی. لہذا اب اگر آپ یہ شیئرز رکھنا چاہیں تو رکھنے کی اجازت ہے، اس کی پھر آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آیت اللہ سیستانی کا آپ نے جواب سن لیا. اسی طرح کا ملتا جلتا مسئلہ آیت اللہ خوئی کا ہے، مگر آیت اللہ خوئی کا مسئلہ ذرا سا مختلف اس حوالے سے ہے کہ وہ شیئرز رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتے. اگر آپ کسی طرح سے شیئرز کی اسٹاک مارکیٹ میں اس طرح سے ڈیلنگ کر سکیں کہ آپ کے پاس بائر پہلے سے موجود ہو، پہلے سے بائر موجود ہے، تو آپ نے مثلا کسی سے خرید کے فوراً اس کو دے دیا، ادھر خریدیں اور ادھر بیچیں، ایسا کام اگر آپ کر سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، تو آگاہی خوئی کے نزدیک بھی بینک کے شیئرز کی خرید و فروخت صحیح ہو جائے گی. ہاں، ایک منٹ بھی آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں، یہاں آپ نے خریدا اور یہاں بیچا. تو اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ بائر پہلے آپ کے پاس تیار ہو، خریدنے والا پہلے سے تیار ہو، آپ کے پاس خریدار تیار ہے، آپ نے خریدا اور فوراً اس کو بیچ دیا. اس طرح سے اگر آپ بینک کے شیئرز کی خرید و فروخت کرنا چاہیں تو آیت اللہ خوئی کے نزدیک بھی اس کی اجازت ہے. اب ہاتھ کے ہاتھ وہ مسئلہ بھی سنتے چلیے کہ فرض کیجیے کہ بینک کی اپلیکیشن آ جائیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی حکومت کو مزید اس طرح کے ادارے فارغ کرنے اور کسی طرح سے حکومت کو پیسہ چاہیے، کہیں سے بھی پیسہ آنا چاہیے. لہذا اگر حکومت مزید بینک کے شیئرز بیچے تو ایسی صورت میں پہلے سے ہمارے ذہن میں مسئلہ موجود ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جتنے بینک نیشنلائز تھے ان کا ایک پورشن بینک نے بیچا، ابھی ایک پورشن بیچنا باقی ہے. فرض کیجئے کہ وہ مزید شیئرز بیچتے ہیں یا نیا بینک کوئی نکل آتا ہے اور وہ اپنے اپلیکیشن فلوٹ کرتے ہیں، تو اپلیکیشن بھرنے کے حوالے سے اس میں آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی دونوں مجتہدین کا نظریہ یہ ہے کہ بینک کی اپلیکیشن بھرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ اپلیکیشن بھر لیجئے. اچھا، اپلیکیشن بھرنے کے بعد دو ہی نتیجے نکلیں گے، یا تو آپ کی اپلیکیشن ایکسپٹ ہو جائے گی اور آپ کو شیئر دینے کے لیے کہا جائے گا، یا ریجیکٹ ہو جائے گی. اگر ریجیکٹ ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، یعنی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اگر آپ کی اپلیکیشن ایکسپٹ ہو گئی تو اب یہاں پر جو میں نے سنا ہے اور کاروباری افراد آپ جیسے لوگوں سے ہی سنا ہے، اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپلیکیشن بھی بک جاتی ہے، ابھی شیئر ہاتھ میں نہیں آیا، خالی آپ کا نام آیا ہے، آپ اپنا نام فقط آپ اپنے نام سے یہ اپلیکیشن بیچنا چاہیں تو اس کے بیچنے کی اجازت ہے. تو ایسی صورت میں آیت اللہ خوئی اور آغا سیستانی دونوں کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کا نام نکل آیا، جیسے ہی نام نکل آیا فوراً آپ یہ اپلیکیشن بھیج دیجئے، جو آپ کے شیئر آپ کے نام شیئرز نکلے وہ شیئرز فوراً بھیج دیجئے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، ابھی آپ اسے سنبھال کر رکھیں اور اس وقت تک سنبھال کر رکھیں جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں وہ فزیکل شیئر نہیں آ جاتے، اس وقت تک اس کو سنبھال کے رکھیں، اور شاید اس میں پھر تھوڑی تھوڑی قیمت بڑھتی رہتی ہے، اس کو ہو سکتا ہے 15 دن لگ جائیں، 20 دن لگ جائیں، 1 مہینہ لگ جائیں، فزیکلی آپ کے ہاتھ میں شیئرز آنے میں ہو سکتا ہے اتنا ٹائم لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں مثلا. تو اب فزیکلی آپ کے ہاتھ میں شیئر آ جائیں تو آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ آپ نے سن لیا. اگر فزیکلی آپ کے ہاتھ میں شیئر آ گئے اور آپ شیئر رکھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس بینک کے اعلیٰ عہدیداران کو اطلاع کرنا پڑے گی کہ میں آپ کے سود کے کاروبار سے راضی نہیں ہوں. اور اگر آپ اسی وقت بیچ دینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اسی وقت بیچ دیجیے، بات ختم ہو گئی. آیت اللہ خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں شیئرز آ گئے تو آپ اس کو 1 منٹ بھی رکھ نہیں سکتے، پہلے سے آپ کے پاس کلائنٹ موجود ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کے پاس شیئر آئیں فوراً آپ اسے بیچ دیں گے. اس لیے کہ آغائی خوئی یہ فرماتے ہیں کہ بینک کے شیئر ہاتھ میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بس یہاں خریدا یہاں بیچا، ایسا اگر آپ کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ پھر شیئرز کی خرید و فروخت بالکل صحیح ہو جائے گی. تو اگر فزیکلی شیئرز آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی آیت اللہ سیستانی کے یہاں تو گنجائش ہے کہ آپ شیئرز مزید رکھ سکیں، مگر آیت اللہ خوئی کے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کو فوراً آن دا اسپاٹ شیئرز بیچ دینے پڑیں گے. لہذا شیئرز کی اپلیکیشن بھرنے کا معاملہ کم از کم سالو ہو گیا، شیئرز کی اپلیکیشن بھرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی اپلیکیشن بھری جا سکتی ہیں. اور اس کے بعد جو مختلف مراحل ہیں اس میں اگر آپ جس اعتبار سے پیسہ کمانا چاہیں وہ پیسہ کما سکتے ہیں. بابا دے بولن ایک مرتبہ سلوات پڑھی ذرا. مجھے ذرا گزارش بھی کرنا پڑے گی، آج ذرا کچھ لوگ بھی زیادہ ہیں، تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیے، اگرچہ مجھے جگہ نظر نہیں آ رہی مگر جہاں جہاں تھوڑی تھوڑی جگہ ہے اذرائے کرم تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. جو عنوان آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا کہ پاکیزگی نفس کی ذمہ داری پروردگار عالم نے تمام انبیاء کے سپرد کی تھی، آدم سے لے کر ہمارے رسول تک جتنے نبی آئے قریب قریب تمام نبیوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کریں، ان کو پاک و پاکیزہ بنائیں، یہ اہم ترین ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے. مگر سب سے پہلے جناب ابراہیم کی دعا کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگارہ ان میں ایسا ایک نبی مبعوث فرما جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. یہ دعا کی شکل میں جناب ابراہیم نے یہ بات کہی تھی اور قرآن نے وہ بات کوٹ کر دی. اس کے بعد وہ نبی آ گیا. کل جو بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ دعا کا ایک ابتدائی اصول یہ ہے کہ آن دا اسپاٹ اس کا رزلٹ نہیں آتا ہے، اس کا نتیجہ آتے آتے ذرا دیر لگ جاتی ہے، انسان کو اس مشقت میں تھوڑی دیر رہنا پڑتا ہے، اس تکلیف کو تھوڑی دیر برداشت کرنا پڑتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے جناب ابراہیم نے جو دعا کی ہوگی کیا دعا کی شرائط میں سے کوئی شرط رہ گئی ہوگی، کیا دعا کی کنڈیشنز میں کوئی کنڈیشن جناب ابراہیم نے چھوڑ دی ہوگی؟ نہیں، نبی ہے اللہ کے اور ایسا نبی کہ جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا ہے، خلیل اللہ کا لقب ملا ہے اس کے بعد وہ جو دعا کر رہے ہیں تو اب ساری شرائط کے ساتھ وہ دعا کر رہے ہیں، ساری شرائط کے ساتھ دعا کرنے کے باوجود ان کی دعا قبول ہو گئی. ظاہر ہے کہ ساری شرائط کے دعا ساتھ دعا ہے اور نبی کی دعا ہے، دعا قبول ہو گئی. مگر دعا قبول ہونے کے بعد نتیجہ کب نکلا؟ نتیجہ 2500 سال بعد جا کے نکلا ہے. آپ دیکھیے انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار ان میں ایک نبی مبعوث فرما، پروردگار نے وہ نبی کب بھیجا؟ 2500 سال کے بعد جا کے وہ نبی بھیجا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی جیسا العظم نبی خلیل اللہ بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہونے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. لہذا وہ نبی آ گیا اور اس نے جو اپنا منصب سنبھالا تو اس میں بھی وہی طریق وہی چیز ہے کہ لوگوں کو پاکیزگی نفس کی طرف مائل کرنا ہے. اب لوگوں کو پاکیزگی نفس کی طرف مائل کرنے کے لیے وہ حدیث یاد کیجئے جو سب سے پہلے میں نے پیش کی تھی، جو حدیث بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، 3 یا 4 دن پہلے جو حدیث آپ کے سامنے پڑی گئی تھی. نفس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نفس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، انسانی نفس. آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اب درمیانی حصے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے وہ سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. نفس کو پاک کرنا، مگر نفس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہے، یعنی وہ بالکل پاک و پاکیزہ نفس لے کر پیدا ہوا ہے، بالکل صاف و شفاف اس کا نفس ہے، آئینے کی طرح بالکل صاف و شفاف ہے اس کا نفس، اس انداز سے بچہ پیدا ہوا ہے. اور اختتام میں نے بتایا تھا کہ شہزادی کا وہ جملہ جو قرآن کی آیت بھی تھی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو خبردار مسلمان کے علاوہ نہ مرنا، اختتام یہ کہ اگر تمہیں مرنا ہے تو مسلمان بن کے مرنا ہے. یہ آغاز ہے جو رسول نے فرمایا، وہ اختتام ہے جو شہزادی نے فرمایا. ان دونوں کے درمیان ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کیا ہے کہ نفس کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے، مگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ نفس گندا کہاں سے ہونا شروع ہوتا ہے، نفس میلا کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے اس کو دھند لگنا شروع ہوتی ہے، کہاں سے اس میں خرابی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. خرابی کہاں سے پیدا ہونا شروع ہوتی ہے وہ بھی رسول کی حدیث بتا رہی. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس دن بھی آدھی پڑھی تھی، آج بھی میں نے آپ کے سامنے آدھی حدیث پڑھی ہے. مکمل حدیث کیا ہے رسول کی، نفس کی خرابی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے. انما ابواہ، رسول کہہ رہے ہیں کہ نفس کی خرابی کا آغاز اس کے والدین سے ہوتا ہے، بچے کے نفس کی خرابی کا آغاز اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں جو اس کے نفس کو خراب کر رہے ہیں، وہ بگاڑ رہے ہیں، یہاں سے ساری خرابی شروع ہو رہی ہے. اور خرابی کس انداز سے شروع ہو رہی ہے، آگے اللہ کے رسول فرماتے انما ابواہ یحودانہ وینصرانہ وینصیانہ، اس کے ماں باپ ہیں جو کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اور یہاں رسول کی حدیث ختم ہو گئی، مگر ہم جانتے ہیں کہ کبھی اس کو دشمن اہل بیت بنا دیتے ہیں، کبھی دشمن رسول بنا دیتے ہیں، کبھی دشمن اولاد رسول بنا دیتے ہیں، کبھی بے نمازی بنا دیتے ہیں، کبھی امام کا حق کھانے والا بنا دیتے ہیں، کبھی منافق بنا دیتے ہیں، کبھی فاسق بنا دیتے ہیں، کبھی فاجر بنا دیتے ہیں. یہی والدین ہیں، خرابی یہیں سے شروع ہوتی ہے، آغاز یہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر بے نمازی بنتا ہے تو والدین کی وجہ سے، اگر امام کا حق کھانے والا بنتا ہے تو والدین کی جانب سے، اگر منافق بنتا ہے تو والدین کی جانب سے. یعنی والدین ہے جو اصل میں خرابی کا اسٹارٹ کرنے والے ہیں، اسٹارٹ لینے والے یہ والدین ہیں. لہذا اب جہاں خرابی ہے سب سے پہلے یہاں اس کو چیک کرنا پڑے گا، سب سے پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر اس خرابی کو ہم چیک کر لیں تو معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. اب دیکھیے والدین کے حوالے سے، باپ کی ذمہ داری کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، ماں کی ذمہ داری کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، دونوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. اور میری خواہش یہی ہوگی کہ میں دونوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کروں آپ کے سامنے، اور دونوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی اگر بات کرنا چاہیں. اچھا نہیں، پہلے ہم دونوں کی ذمہ داری سٹارٹ لیتے ہیں. والدین کی ذمہ داری، مشترکہ ذمہ داری. دیکھیں والدین کا مرتبہ اور مقام بھی بہت ہے، جتنا مرتبہ اور مقام والدین کا اسلام نے دیا ہے شاید کسی اور دین نے والدین کا اتنا مرتبہ اور مقام بتایا ہوگا، اتنا مرتبہ اور مقام ہے. یعنی آپ کے والدین کی کسی صورت میں بخشش نہیں ہو سکتی ہے، ہر شخص کی بخشش ہو سکتی ہے. اگر آپ کے والدین ہے، کسی بچے کو اگر والدین نے آنکھ کر دیا ہے یا کسی وجہ سے اسلامی اعتبار سے وہ آنکھ ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے بچے کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ امام کے پاس ایک شخص آیا، پوچھا مولا یہ بتائیے کہ کیا اسلام میں جتنے گناہ بتائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے گناہ برابر ہیں؟ امام نے کہا نہیں، سارے کے سارے گناہ برابر نہیں ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں. ہم بھی جانتے ہیں گناہ نے کبیرہ، گناہ نے صغیرہ. اچھا اس نے پوچھا کہ اچھا مولا یہ بتائیے کہ گناہ نے کبیرہ کیا یہ سب کے سب برابر ہیں؟ امام نے کہا نہیں، یہ گناہ نے کبیرہ بھی سب کے سب برابر نہیں، صغیرہ کے مقابلے میں کبیرہ کی تعداد کم ہے، صغیرہ گناہ کی تعداد زیادہ ہے ظاہر ہے. کبیرہ گناہوں کی تعداد وہ آیت اللہ دس جب شیرازی کی کتاب ہے گناہ نے کبیرہ، اس میں 70 گناہ بتائے گئے ہیں. تو گناہ نے کبیرہ کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا سب کے سب برابر ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں نہیں، یہ بھی سب کے سب برابر نہیں ہے، ان میں بھی تفریق ہے. یعنی گناہ نے کبیرہ میں بھی کچھ گناہ اور کبیرہ ہیں. اچھا مولا وہ کون کون سے گناہ ہیں جو سب سے بڑے ہیں؟ کبیرہ میں سے کبیرہ وہ سب سے گناہ، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ امام نے گنوانا شروع کیا، الکفر والقتل وعقوق الوالدین وعقل الربا وعقل مال الیتیم عدوانا والحجرہ. ایک ایک کر کے امام نے گناہ گنوانا شروع کیا، اور یہ ٹاپ کلاس کے گناہ ہیں، یعنی ہائیسٹ لیول کے گناہ ہیں. الکفر، سب جانتے ہیں کفر بہت بڑا گناہ، ایسا گناہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے والقتل، اسلام میں قتل بہت بڑا گناہ ہے. یہ مسلمان نہ سمجھی میں مسلمان ہی کو قتل کر رہے ہوں یہ الگ بات ہے، مگر اسلام میں قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا شدید گناہ ہے جس کے متعلق اکثر آپ قرآن کی آیت سنتے رہتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کا مترادف، اتنا بڑا گناہ ہے. بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد امام کیا بتا رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں حقوق الوالدین، والدین کا حق کرنا، یہ بھی ایسا بڑا گناہ ہے کہ جو گناہن کبیرہ میں سے بھی کبیرہ کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، سب سے بڑا اکبر الکبائر کی فہرست میں یہ گناہ شامل ہوتا ہے. تو بچے میرے، نوجوان میرے، اچھی طرح سمجھ لیں، والدین کو اذیت پہنچانا، والدین کو دکھ پہنچانا، والدین کو غمگین کرنا، افسردہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اکبر الکبائر میں اس کا شمار ہوتا ہے. اکبر الکبائر یعنی کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناقابل معافی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ. اچھا اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ اچھا مولانا آپ نے اتنا بڑا گناہ اس کو بنا دیا، تو کیا یہ امام کو اذیت پہنچانے سے بھی بڑا گناہ ہے؟ ایک تو ہے والدین کو اذیت پہنچانا، دوسرا ہے امام کو اذیت پہنچانا یا امام کو قتل کرنا، کیا اس سے بھی بڑا گناہ ہے؟ تو یہ یاد رکھیے، یہی رمضان کا مہینہ ہے، 21ویں کی شب ہے، اور مولا آخری لمحات اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں، اور آخری لمحات کے بعد مولا اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے. ان آخری لمحات میں ایک وقت مولا سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. جو آخری لمحات میں ملاقات کرنے والا وقت تھا وہ خاص خاص افراد پر مشتمل تھا، چند افراد تھے جو مولا سے آخری ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. ان آخری ملاقاتوں میں ایک شخص نے آگے بڑھ کر مولا سے پوچھا کہ مولا آپ نے ساری زندگی ہمیں راہ ہدایت دکھائی ہے، ہماری اصلاح فرمائیے، جاتے جاتے کوئی ایسا ہمیں نصیحت آموز، کوئی ایسی نصیحت آموز ہمیں بات کہتے جائیں جو ہمارے ساتھ ہمیں زندگی بھر کام آئے. امام نے ان سے کہا کہ دیکھو حقوق الوالدین، والدین کا آگ کرنا یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ جو ناقابل معافی ہے. آخری لمحات میں علی جاتے جاتے اپنے قریب ترین صحابیوں کو یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ والدین کو اذیت پہنچانا یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ ناقابل معافی گناہ ہے. اچھا یہ حدیث ختم نہیں ہوئی، امام نے یہ حدیث مکمل نہیں کی. آگے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ دیکھو جب رسول اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح کی وصیت کی تھی، مگر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں. آپ سمجھ آئی بات؟ امام کو اذیت پہنچانا ایک ہوتا ہے اگر انسان کا جسمانی اعتبار سے باپ چلا جائے اس دنیا سے تو انسان یتیم ہو جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے انسان چلا جائے وہ یتیم ہو جاتا ہے، وہ جسمانی اعتبار سے یتیم ہے. دوسرا روحانی اعتبار سے یتیم، یعنی اگر اس طرح سے روحانی باپ نے آگ کر دیا کہ جس کی وجہ سے بچہ یتیم ہے اور بچہ آگ ہو گیا ہے تو اس کا مرتبہ بھی وہی ہے، وہ بھی اسی منزل پر پہنچے گا. تو رسول اور علی یہ امت کے باپ ہیں، اور امت کے باپ ہونے کے ناطے سے پھر ہماری ذمہ داری اسی اعتبار سے بڑھ جائے گی، اور اسی وجہ سے قیامت کا میدان جب برپا ہوگا تو جہاں مختلف قسم کی لائنیں لگی ہوں گی، الگ الگ گناہ کرنے والوں کی الگ الگ لائنیں لگی ہوگی، وہاں اس طرح کی لائن بھی لگی ہوگی کہ ایک ایسے گناہگاروں کی لائن ہے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، یہ بدترین گناہ ہے، دشمنان اہل بیت کے گناہگاروں کی لائن، مگر ایک لائن ایسی ہے جو محبان اہل بیت کی لائن لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، مگر ایسی لائن میں ہم جا کے کھڑے ہوں گے جو محبان اہل بیت کی لائن ہوگی. محبان اہل بیت والی لائن میں جا کے ہم کھڑے ہو گئے کہ چلو اب ہماری شفاعت کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا، ہم اس لائن میں جا کے کھڑے ہو گئے. دوسری لائن ہے دشمنان اہل بیت والوں کی، اس لائن میں ہم کھڑے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، ذرا آگے جھانک کے دیکھا تو پتا چلا آگے بھی دشمنان اہل بیت کھڑے ہیں. یہ دشمنان اہل بیت کہاں سے آ گئے؟ یہ دشمنان اہل بیت وہی ہیں. ایک دشمنان اہل بیت وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں اہل بیت سے دشمنی کی ہے، دوسرے وہ ہیں کہ جو آگ کے والدین ہیں جن کو ان کے والدین نے آگ کر دیا تھا، تو آ کے والدین اور دشمنان اہل بیت یہ سب ایک ایک سب کے سب برابر ہو گئے, ان سب کا مرتبہ برابر ہو گیا. لہذا پتا چلا کہ ہم دوبارہ اسی لائن میں آ کے کھڑے ہو گئے. لہذا باوجود اس کے کہ والدین کی بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے, اور جب والدین کا مرتبہ بڑا بتایا گیا ہے تو اسلام عدالت کا دین ہے. یاد رکھیے اس میں کسی کی طرف داری نہیں ہوتی ہے, کسی کی سائڈ نہیں لی جاتی ہے. اگر اسلام نے کسی کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے تو آٹومیٹک اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اگر اس کا مقام بڑا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی ذمہ داری بڑی بھاری ہے. تو والدین کا مرتبہ اور مقام اس قدر بڑا بنایا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین ہے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ والدین کی ذمہ داری بھی ایسی بھاری ہے کہ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح طرح سے پرورش کرے, صحیح طرح سے تربیت کرے. اور یہی اولاد قیامت کے میدان میں جب پروردگار مختلف لوگوں کو جمع کرے گا اور جن کے متعلق سزا طے ہو چکی ہوگی کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے, طے ہو گیا کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے, بلایا گیا مثلا ایک بچے کو اور اس کے متعلق فیصلہ ہو گیا کہ اسے جہنم میں ڈالنا ہے. جب جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ صادر ہو گیا تو پروردگار سے یہ شکایت کریں گے کہ خدا بندہ تو عادل ہے, تو کبھی ظلم نہیں کرتا ہے, تو ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتا ہے. پروردگارا تو ہمیں تو جہنم میں ڈالنا ہے صحیح ہے, مگر تو اسے بھی تو جہنم میں ڈال کے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. یہ اولاد کہے گی کہ وہ کون ہے کہ جن کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو؟ جواب دیں گے کہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. کہا اچھا, بلاؤ ان کو. والدین کو بلایا گیا, کہ دیکھو یہ شکایت کر رہے ہیں تمہارے خلاف, یعنی اولاد والدین کے خلاف میدان قیامت میں شکایت کر رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. جب پروردگار والدین سے پوچھے گا کہ بتاؤ یہ کیا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, والدین کہیں گے پروردگارا تو قادر مطلق ہے, تو پروردگار ہے, تو اتنا عظیم ہے, اس کے باوجود تیرے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہیں گے اتنا بڑا جھوٹ تیرے سامنے بول رہا. کہا کیسے؟ اب پروردگار کے سامنے والدین اپنی پوری وہ کوششیں بیان کریں گے جو بچوں کے لیے کی تھی. پروردگارا ہم نے اس کو بہترین قسم کا کھانا کھلایا, ہم نے اس کو بہترین قسم کا لباس پہنایا, ہم نے اس کو بہترین قسم کی رہائش فراہم کی, ہم نے اس کو بہترین قسم کی تعلیم دی. اپنے شہر میں جو اچھے سے اچھا اسکول تھا وہاں اس کو تعلیم دلوائی, وہاں سے جب وہ پاس ہو گیا تو اچھے سے اچھے کالج میں اس کو داخلہ دلوایا, وہاں سے جب پاس ہو گیا تو اسے اچھے سے اچھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا, وہاں سے جب کامیاب ہو گیا تو اسے بیرون ملک بھجوایا. جتنی آمدنی تھی ہم اس میں پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے, ہم اپنے اخراجات کو روک روک کر خرچ کرتے تھے, سارا پیسہ اس پر خرچ کرتے تھے تاکہ اس کی زندگی بن جائے, اس کی زندگی سنور جائے. ہم نے اس کو ہائیلی کوالیفائڈ ڈگری دلوائی, شاندار قسم کی ڈگری دلوائی, اور اس کے بعد اس کو اچھے سے اچھی ملازمت ملی. اتنا کچھ اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے خرچ کیا اور اتنی اس کی خدمت کی. اتنی خدمت کے بعد آج یہ کہہ رہا ہے کہ والدین نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا. اولاد کا جواب کیا ہوگا کہ پروردگارا یہ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر یہ سب کچھ انہوں نے کتنی زندگی کے لیے کیا تھا؟ 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی, 80 سال کی زندگی. یہ 80 سال کی زندگی کا تو ان کو اتنا زیادہ خیال تھا کہ اعلیٰ تعلیم ہے, اعلیٰ لباس ہے, اعلیٰ کھانا پینا ہے, اعلیٰ رہائش ہے, ساری چیزیں اچھی 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 چیزوں کا انہوں نے خیال کیا. مگر 70 سال کی زندگی, اور جو 70 لاکھ سال کی زندگی تھی اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب والدین کے پاس باوجود اس کے اتنی محنت کی ہے, اتنی مشقت کی ہے, مگر اس کے باوجود والدین کے پاس جواب نہیں ہے. اس لیے کہ حقیقت تو یہی ہے, آج ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ انتہائی کوالیفائڈ بن جائے, انتہائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کو باہر بھجوانا پڑے, باہر بھجواؤ, خود جیسا تیسا کھا لیں گے, روکھی سوکھی کھا لیں گے, جیسا تیسا پہن لیں گے, جس مکان میں ہمیں گنجائش ملی وہاں رہ لیں گے, اپنی زندگی کس طرح سے بسر کر لیں گے, مگر بچہ تو کم از کم تعلیم یافتہ بن جائے گا, اس کی زندگی سنور جائے گی. آج ہر باپ کی یہی خواہش ہے اور ہر باپ یہی کرتا چلا آ رہا ہے. ہر باپ اسی انداز سے زندگی اپنے بچے کی زندگی سنوارنے کی فکر کر رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنے بچے کی زندگی سنوار رہا ہے, مگر حقیقت میں سنوار رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے اس کا فیصلہ تو وہاں جا کے ہوگا. یہ تو وہاں جا کے پتا چلے گا کہ زندگی سنوار رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے. یہاں سے ایسے ایسے لڑکے جو انتہائی دیندار تھے, انتہائی پرہیزگار تھے, مقدس تھے, تمام دروس اور علماء کے ساتھ رہا کرتے تھے, مکتب میں شرکت کیا کرتے تھے, مدارس میں شرکت کیا کرتے تھے, یہاں سے جب ان کے والدین نے ان کو امریکہ بھیج دیا، ان کو کینیڈا بھیج دیا، ان کو آسٹریلیا بھیج دیا، وہاں سے جب پلٹ کے واپس آئے تو پتا چلا کہ یہ کبھی مسلمان تھے بھی کہ نہیں تھے. عزیزان محترم، پروردگار عالم ہماری ذمہ داری فقط اتنی بتا رہا ہے کہ جیسا تمہیں نفس دیا ہے ایسا نفس، اس نفس کی تمہیں حفاظت کرنی ہے. آپ کو گندا اور میلا نفس نہیں دیا گیا ہے. کل مولودین یولد علی فطرت الاسلام، پاک و پاکیزہ نفس دیا گیا، صاف اور شفاف نفس دیا گیا. خالی آپ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا کہ یہ گندا نہ ہونے پائے، یہ میلا نہ ہونے پائے، یہ دھندلا نہ ہونے پائے. اتنی ذمہ داری ہے. اگر بچے کو وہاں بھیجا ہے تو کم از کم ایسا تیار کر کے بھیجے کہ جیسا بھیجا ہے کم از کم ویسا واپس آ جائے. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جب وہاں بھیجا جائے تو پتا چلا کہ فطرت اسلام پر ہے، مگر وہاں سے جب پلٹ کر آئے تو رسول کی حدیث کا وہ دوسرا حصہ صادق آنے لگے کہ انما ابواہ یحودانہ وینصرانہ، یہ والدین ہیں جنہوں نے بچے کو یا تو یہودی بنا دیا یا نصرانی بنا دیا. عزیزان محترم، والدین کی مشترکہ ذمہ داری. ابھی اس عنوان پر مزید مجھے کہنا ہے، مگر چونکہ وقت کی گھڑی اس وقت بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ساتھ نہیں دے رہی، لہذا زیادہ مشقت میں بھی آپ کو نہیں دینا چاہتا. ابھی میرے پاس تین چار دن ہیں اور تین چار دن مزید اس عنوان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، زیادہ اور وضاحت ہو جائے گی. اس حدیث کے حوالے سے بھی مزید مجھے اور کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، ابھی یہ باتیں مکمل نہیں. یعنی رسول کی ایک حدیث دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بن جاتی ہے کہ ایک حدیث کی وضاحت کرنا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. ابھی یہ پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کی اور وضاحت باقی ہے. مگر جب بچے کا نفس خراب ہو جائے تو اس کو صاف کرنا اور اس کو دھونا اور اس کو پاک و پاکیزہ بنانا یہ زیادہ مشکل کام ہو جائے گا، یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا. سیدھی سی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جب کوئی کپڑا میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے اور اس کو واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو مگر عورتیں تو خوب جانتی ہیں کہ واشنگ مشین میں جانے کے بعد دھبے والا کپڑا، میلا کپڑا، گندا کپڑا، اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اس کپڑے کا حشر یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹ پلٹ ہوتا ہے، اس کو مشین بری طرح سے گھماتی ہے، اس کو مشین بری طرح سے دباتی ہے، اس کو اوپر نیچے کر کے الٹ پلٹ کرتی ہے، تب جا کے کہیں کپڑا تھوڑا صاف ہوتا ہے، اس کی گندگی، اس کا میل نکلتا ہے. جس انداز سے واشنگ مشین کپڑے کا میل نکالتی ہے، اس کی گندگی نکالتی ہے، بس یہی تو فشار قبر ہے. فشار قبر اور کیا ہے؟ یہی فشار قبر ہے کہ انسان کا نفس اگر میلا ہو تو اس کی پاکیزگی کا طریقہ یہی ہے کہ اب قبر اس کو اوپر نیچے کرے گی، اس کو دبائے گی، آگے پیچھے کرے گی. یہ فشار قبر سمجھیے بالکل واشنگ مشین کا کام ہے. تب جا کے انسان اس قابل بنے گا کہ اس کا نفس پاک و پاکیزہ بنے اور اگلے مرحلے میں وہ کامیابی حاصل کر سکے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے آدم سے لے کے ہمارے رسول تک مسلسل کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد میں معصومین بھی کوشش کرتے رہے، مگر یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. لہذا ظلم کرنے والے آگے بڑھتے ہیں اور اپنا ظلم کسی انداز سے، جو طریقہ ان کے پاس ظلم کرنے کا موجود ہوتا ہے، اس طریقے کو وہ استعمال کرتے ہیں ظلم کرنے کے لیے. مگر کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں سارے ظلم جمع ہو گئے تھے، ورنہ ظالم کے پاس جو حربہ ہوتا ہے وہ حربہ استعمال کرتا ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو طاقت استعمال کرتا ہے، پیسہ ہوتا ہے تو پیسہ استعمال کرتا ہے، اگر اقتدار ہوتا ہے تو اقتدار استعمال کرتا ہے. کربلا مگر ایسی منزل ہے کہ جہاں ظالم نے سارے ظلموں کو جمع کر دیا اور منزل وہ آ گئی کہ اصحاب رسول، اصحاب امام ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے، یہاں تک کہ مسلم ابن اوس جیسا بوڑھا صحابی، رسول کا صحابی 110 برس کا، وہ بھی شہید ہو گیا. مسلم ابن عقیل تو کوفہ میں شہید ہو گئے تھے. حبیب ابن مظاہر جیسا صحابی، بچپن کا دوست، شہید ہو گیا. بریر حمدانی شہید ہو گئے. یہ سارے اصحاب شہید ہو گئے. عزیزوں کی باری آئی. عزیزوں کی باری میں بھی حسین نے اور عباس نے مل کر اپنے ننے ننے بچوں کے لاشیں اٹھائے. آن و محمد کا لاشا اٹھانا پڑا، انہوں نے آن و محمد کے لاشیں اٹھائے. قاسم کے لاشیں اٹھانا پڑا، انہوں نے قاسم کے لاشیں اٹھائے، یہاں تک کہ جناب عباس کے بچوں کے لاشیں اٹھانے پڑے، وہ جناب عباس کے بچوں کے لاشیں اٹھائے. مگر اب وہ منزل آ گئی کہ جناب عباس خود حسین سے اجازت مانگنے کے لیے آتے ہیں کہ آقا اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں ساری منزلیں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، مختصر سے مصائب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حسین نے کہا کہ بھائی عباس پہلے اپنی بہن سے جا کر اجازت لو. عباس آگے بڑھ کر خیمے میں داخل ہوئے اور بوڑھی بہن کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. اب بولا نہیں جاتا ہے عباس سے، زبان سے کہا نہیں جاتا ہے کہ بہن مجھے اجازت دے دو، مگر زینب کو تو معلوم ہے کہ جو بھی اس طرح سے صبح سے اب تک سامنے آیا وہ اجازت مانگنے ہی کے لیے آیا ہے. اور بوڑھی بہن نے ایک مرتبہ کڑی الجوان بھائی 32 برس کا جوان سر سے پیر تک دیکھا کہ بھائی عباس اجازت لینے کے لیے آئے ہو، جاؤ تمہیں اجازت ہے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، مگر جاتے جاتے بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ. لیجئے وہ شیر کے جو شجاعت کے عالم میں بہن سے اجازت لینے کے لیے آیا تھا، جب ثانیہ زہرا نے یہ کہا کہ بابا کی حدیث سنتے جاؤ تو ایک مرتبہ قدموں میں سر جھکا کے بیٹھ گئے کہ آج ثانیہ زہرا بابا کی حدیث سنانا چاہتی ہیں. اب زینب نے حدیث شروع کی کہ جب میں چھوٹی تھی ایک مرتبہ بابا کے زانو پر بیٹھی تھی، اچانک میرے بازوؤں سے ردا ہٹ گئی، بابا نے آگے بڑھ کر میرے بازوؤں کے بوسے لے لیے، میرے لیے یہ منظر پورا نیا تھا، میں نے حیران ہو کے بابا سے سوال کیا کہ بابا یہ آپ نے کیا کیا، تو بابا نے ٹالنے کے لیے کہا چھوڑو زینب جانے دو. میں نے کہا نہیں بابا آپ ضرور بتائیے آپ نے کیا کیا. تو اب بابا نے بتانا شروع کیا کہ بیٹی زینب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان بازوؤں پر رسن باندھے جائیں گے، تیری چادر چھینی جائے گی، تیری مکنا چھین لی جائے گی. عزیزو اب زینب آ گیا بابا کی حدیث بیان کر رہی ہے، یہ کہتی ہے کہ میں نے بابا کی حدیث تو سن لی مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی اور میں نے دیکھا کہ گھرانہ بھائیوں سے بھر گیا، گھرانہ پورا بھائیوں سے بھر گیا. نہ جانے میرے ذہن میں کب کب یہ خیال آیا کہ ارے جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے اس کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھنے کی، ارے جس بہن کے 18 بھائی ہوں کس کی مجال ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسن باندھے، کس کی مجال ہے کہ اس کی چادر چھینے. مگر عباس آج جب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بازوؤں میں رسن بھی باندھے جائیں گے، میری چادر بھی چھینی جائے گی. عزیزو یہ حدیث تو مکمل ہو گئی، عباس کو اجازت مل گئی، عباس میدان میں چلے گئے، جو ذمہ داری سپرد کی گئی تھی وہ ذمہ داری پوری کی. ایک مرتبہ نہر کے پاس پہنچے، وہاں سے پانی بھرا، پانی لے کر واپس آنے لگے. جب واپس آ رہے تھے تو عباس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ایسا جملہ تھا کہ جس سے پتا چلتا تھا کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. عباس نے کہا خدا کی قسم میں حق کی نصرت کرنے سے ہرگز باز نہ آؤں گا، کیا ہوا جو تم نے میرا دایاں بازو قطع کر دیا؟ پتا چلا کہ عباس کا دایاں بازو قطع ہو گیا. عباس مزید آگے بڑھے، تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ پھر عباس کی زبان سے جملہ نکلا، پتا چلا کہ پھر کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. عباس نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہا اے ابو الفضل عباس دیکھ تو نصرت کرنے کے لیے آیا ہے اور تیری مدد کے لیے کون کون افراد آئے ہیں، یہ رسول خدا تیری زیارت کے لیے آئے ہیں، یہ علی مرتضیٰ تیری زیارت کے لیے آئے ہیں، لہذا تو خوش ہو جا، کیا ہوا جو ظالموں نے تیرا بایاں بازو قطع کر دیا؟ پتا چلا کہ عباس کا بایاں بازو بھی قطع ہو گیا. عزیزو اس کے بعد ایک جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ام البنین ارے بیٹوں کی ماں، چار بیٹوں کی ماں تھی، عباس کی بھی ماں تھی، ام البنین کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھی،
کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھی، مگر جب مدینہ میں وہ گریہ کیا کرتی تھی، نوحہ کیا کرتی تھی، ماتم کیا کرتی تھی، تو اپنے چاروں بیٹوں کو بڑا یاد کیا کرتی تھی، اور ان میں بھی عباس کو بڑے ایسے عالم میں عباس کو یاد کیا کرتی تھی، اور اس طرح سے عباس کا مرثیہ پڑھا کرتی تھی کہ سننے والوں کا کلیجہ شک ہو جائے۔ اپنے ایک مرثیے میں بڑے عجیب انداز سے عباس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، اے کربلا کے شاہد، مجھے بتایا گیا ہے کہ جب میرے نور نظر کے دونوں بازو قطع کر دیے گئے تو اس کے سر پر آہنی گرز مارا گیا، بتا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ عزیزو، گرز کا لگنا تھا کہ عباس پشت فرس سے زمین کربلا پر آ گئے تھے، مگر ام البنین کا بھی مرثیہ مکمل نہیں ہوا۔ ام البنین اپنے مرثیے میں آگے ارشاد فرماتی ہے، اے میرے شیر، مجھے یقین نہیں آتا کہ تجھے قتل کر دیا گیا ہے، مجھے یقین نہیں آتا تجھے قتل کر دیا گیا ہے، مگر پھر مجھے یقین کرنا پڑتا ہے جب میں یہ سنتی ہوں کہ فاطمہ کی بیٹیوں کی چادر چھین لی گئی۔ ارے فاطمہ کی بیٹیوں کی چادر تیرے ہوتے ہوئے کیسے؟
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوندا، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہردہ معصومین کا واسطہ، ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما۔ پروردگارا، حاضرین محفل و بانیان محفل کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ خداوندہ، جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، انہیں جوار علین میں جگہ عطا فرما، انہیں معصومین کی ہم نشینی عطا فرما۔ پروردگارہ، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے ورثا کو، ان کے لواحقین کو، مرحومین کے تمام سابقہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم شرک و کفر کو سر نگو فرما، علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما، اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج آپ کو تین سورہ فاتحہ کی زحمت دینا ہے، ایک سورہ فاتحہ حیدر علی محمد پردان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس سے، یوسف علی پیار علی مکانی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ایک اور سورہ فاتحہ کے التماس سے، یوسف علی پیار علی مکانی اور ان کے خاندان کے تمام محرومین، حاجی جان محمد ہیر جی، جینا بائی بنت لال جی، پیار علی جان محمد، کلثوم بائی بنت چھگن، حیدر علی علی محمد پردان، یوسف علی علی محمد پردان، اشرف علی رحیم کان جی، شبیر علی رحیم کان جی، محبوب علی غلام حسین چھگن، غلام علی حسن علی ہیمانی، گلبانو بائی بنت حسن علی، معصومہ حسین علی خان محمد، سیمی فاطمہ اسماعیل، غلام حسین عبدالحسین جعفر علی واڈی والا، عابد رضا حسین علی، خیر النساء بنت غلام حسین حافظ، کاظم حسین اے بی ڈی، عارف علی راشد، محمد حسین علی محمد دودھ والا، فاطمہ بائی بنت عبداللہ کریم، شہید فضل عباس لاکھانی، حاجی فدا حسین غلام حسین بھوجانی، غلام رضا اکبر علی پیتھا، فدا حسین نور محمد، فاطمہ بائی غلام حسین، نور محمد قاسم، زینب بائی سندر جی، زینب بائی سندر جی، شیر علی ابراہیم، سکینہ بائی ابراہیم، اور تمام علماء کرام، مراجع اعظام اور شہداء اسلام اور آپ تمام کے مرحومین کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين.